الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی و سلم دائما ابدا اللہ حبیب کمن دانت بہل سرو. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا گیا فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. متصل آیہ کریمہ میں فرمایا گیا دیناً قیمہ کہ ایک مستحکم دین جو عطا فرمایا گیا ہے, اور یہ بات بارہ عرض کی ہے, قرآن کریم کی تفاسیر سے ملتی ہیں, احادیث مبارکہ کی شرح میں ملتی ہیں, نہ صرف قرآن سے ثابت ہیں, حدیث مبارکہ میں ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم وصول. زندگی مکمل طور پر چاہے وہ پہلو ظاہر کا ہو چاہے وہ باطن کا ہو ایک اکائی کی صورت میں ہے, اس میں تفریق کسی پہلو میں کی نہیں جا سکتی. اور مستحکم اصول دین اسلام جو عطا فرما رہا ہے استحکام وہ ہی تب سکتا ہے جب حکم ہر پہلو سے جامع ہو اکمل ہو, وگرنہ استحکام نہیں آ سکتا, کسی طرف زیادتی ہو جائے گی اور کسی طرف کمی ہو جائے گی. دار دنیا میں ایک موقف ملکیت کا بالعموم سننے کو ملتا ہے, اور اگر اسی ملکیت کو غور کی سے اور تحقیقی پہلوؤں سے دیکھا جائے ایک شے اس کی ملکیت اتنی بار تبدیل ہوتی ہے کہ آج اگر کوئی وہ دعویٰ کرنے والا اس کا ماضی دیکھے تو شاید اس کی آواز میں لرزہ پیدا ہو جائے. خطۂ زمین کو دیکھ لیں, حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ زمین کی طرف ایک دفعہ جا رہے تھے, کوئی دوست ساتھ تھے, انہوں نے ملکیت کا پوچھا کہ کس جگہ پر زمین ہے. ہم زمین میں پہنچ چکے تھے, حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری زمین ہے, آپ نے فرمائی اللہ کی زمین. پھر دوسرا جو فکرہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جانے ہم سے پہلے کتنے لوگ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے گئے ہیں, آج اگر ہم اس کی ملکیت کرتے ہیں تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ اس کے بعد جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین. اسی طرح یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے ملکیت ذاتی کا, اس میں امانت دار کی حیثیت ہو تو بات اور ہے. اگر اس کو وہ حقیقی معنی سمجھا جائے کہ ملکیت ذاتی ہے, ایسا ہے نہیں. ہمارے نزدیک دھات سونا بہت قیمتی ہے, اور بڑے قدیم اس دھات کا استعمال قیمت کے حوالے سے انسانوں میں ہوتا آیا ہے, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. سونے چاندی کی اہمیت, اس کی قدر قرآن کریم کے آیات کریمہ سے دیکھیں کہ اہل جنت کو جہاں بخشش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بے شمار عطا بیان فرمائی جاتی ہے، وہاں سونے اور چاندی کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے. پھر دنیا میں صرف دنیا دار کو اگر صاحب ایمان کا امتحان نہ ہو جاتا تو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ سونے اور چاندی کی ان کی رہائشیں، سیڑھیاں، تخت، بیٹھنے کی جگہ عطا کر دی جاتی. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وضاحت ہے جسے اللہ کریم نے عمومی نہیں ایک خصوصی حیثیت دی ہے جو انسانوں کے مابین قیمتی رہی ہے، قیمتی ہے اور قیمتی رہے گی. وحدانیت باری تعالی کا اقرار صدق دل سے جب نصیب ہوتا ہے تو یہ حقائق اتنے کھلتے ہیں کہ یہ جتنی اشیاء دنیا کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں ان سب کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. جیسے روپیہ پیسہ بڑا بنیادی جو لالچ ہے اس میں روپے پیسہ اور دولت، حقیقی پہلو جب نصیب ہوتے ہیں تو اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے انسان آخرت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. اسی سے صدقہ جاریہ کے حوالے سے مخلوق کی خدمات کا سبب جو ہے وہ اسے کرنا نصیب ہو رہا ہوتا ہے. وہی طاقت، وہی زور بازو جو اپنی ذات کو منوانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے وہ مظلوم کے تحفظ میں صرف کر رہا ہوتا ہے. انصاف کے مہیا ہونے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات مسمم ہے کہ یہ بات بڑی واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ جو حقیقی ملکیت ہے وہ اللہ کریم کی. یہ بات جب سمجھ آ جائے تو پھر اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ سمجھنا آسان ہوگی کہ قل انا صلاتی. اب بات جب شروع ہوتی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، نماز عمومی حصوں سے فرائض کا حکم بہت بڑا ہے. فرائض میں نماز کی انتہائی جو ہے تاکیدی حکم ہے، پہچان ہے بندے مومن کی. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ بے نماز ہم میں سے نہیں. تو یہ شہادت ہے ایک امتی کے لیے. اب نماز، سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سارے وجود میں جو بلند مقام ہے اسے اللہ کے حضور ٹیکنا اور اس کا اعلی ماننا، ذات کی نفی کرتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نیا خانہ دل نور ایمان سے مزین نہ ہو تو یہ صورت نصیب ہو، ایسا ہوتا نہیں. تو جب بات نماز کی آئے گی تو نماز تک پہنچنے کے لیے ایمان، شرائط ایمان نماز تک پہنچاتی ہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ بحثیت مسلمان صاحب ایمان کہ فرما دیجئے کہ انا صلاتی، بے شک میری نماز جو تعمیل حکم میں ہے وہ نسوکی، نسوک عربی میں مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے، حج کے حوالے سے بھی مختلف مقامات پر عبادت کے پہلوؤں میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب یہاں کلی معنوں میں لیا جائے گا تو اس میں میری عبادتیں، ہر طرح کا پہلو جو عبادت کا ہے وہ داخل ہو جائے گا. اب عبادت تعمیل حکم ہے، اس کے اپنے درجے ہیں. فرض کا درجہ اپنا ہے، سنت کا درجہ اپنا ہے، نوافل کا درجہ اپنا ہے، ہر ایک شے کی اپنی اہمیت ہے. اسی طرح امور دنیا میں جب اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے تو پھر ہر عمل ایک درجے کی عبادت میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہیں، امور دنیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہیں، عوارضات دنیا ان ہستیوں کے ساتھ بھی منسلک تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، درد تھا، محبت تھی، سارے جذبات. لیکن جب ہر جذبے اور ہر عمل کو اتباع نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر ہر عمل ایک درجے کی عبادت کا مقام حاصل کرتی ہے. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ لمحہ لمحہ رکوع سجود کا فرما دینا، یہ تو سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، پہننا اور اوڑھنا، لین دین کرنا، پسند و ناپسند، زندگی کا ہر پہلو ایسا ڈھل گیا کہ ایک نے ایک عبادت کا درجہ نصیب ہو. تو پھر جب بات آئے گی کہ میری عبادتیں، تو کوئی پہلو بچتا نہیں، لیکن بنیادی بات ہے کہ تحت ہو. ومحیایا، اور میرا جینا. زندگی بڑی قیمتی شے ہے، ہر دو طرح سے قیمتی ہے. دار دنیا کا لالچ جتنا بھی ہو، مال و دولت جتنی بھی کوئی جمع کر لے، اسے جب موت کا اور زندگی کا لالہ پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے سارا کچھ لے لو، مجھے موت نہ دو، مجھے زندگی جو ہے وہ ملے، مر نہ جاؤں. جیتا رہا تو پھر دولت جمع کر لوں گا، اور مر گیا تو یہ دولت میرے کس کام. اور یہ پہلو ایسا نہیں ہے کہ اس میں زندگی صرف کر دی جائے. جو اس کا حقیقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ فرصت ہے جس کا صرف کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ حقیقی مصرف ہے اس دنیا کا، اس حیات کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی زندگی کی، زندگی لمی ہو، اس کی دعا کرنے کا فرمایا ہے. چونکہ جب یہ کتاب بند ہو جاتی ہے معزز سامعین کرام، پھر دوبارہ یہاں تحریر نہیں ہوتی، جو ہو چکا سو ہو چکا، واپسی نہیں ہے. یہ ایسا سفر ہے، اس میں ہر لمحہ منزل کی طرف ہے، واپس ابتدا کی طرف کوئی نہیں آ سکتا، حصول نہیں. تو فرمایا میرا جینا، اب یہ جو حقیقی پہلو ہے زندگی کا، یہ نصیب ہو جائے. کوئی زندگی کا پہلو انسانی مزاج سے لے کر عمل تک، ذات سے لے کر اجتماع تک، فرد سے لے کر معاشرے تک، ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ تشنگی محسوس ہو کہ اس میں سنت خیر الانام کیا ہے، میری رہنمائی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا تو ایک جو کیفیت اور حالت تھی وہ یتیمی کی تھی، اور جس معاشرے میں طاقت انصاف کرتا ہو، انصاف طاقت ہو، انصاف وہ ہو جو طاقتور سمجھے، تو وہاں حیثیت جتنی کمزوری کی طرف جاتی جائے گی اتنا جینا محال ہوتا جائے گا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا تو جو حیثیت تھی کہ آپ کا حکم نافذ ہوتا تھا، وہ حکم اللہ جل شانہ کا ہے، لیکن وہ بات جو اہل مکہ نے کہی تھی کہ آپ ہماری معاشرت کو نہ چھیڑیں، اپنی عبادت کرتے رہیں، اور اگر آپ جائیں تو ہم آپ کو خطے عرب کا مطلق الانام بادشاہ بنا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج لا دو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، تو بھی ہوگا وہی جو اللہ کریم کا حکم ہے، اسی کے تحت عمل ہوگا. اب وہ دین کے قیمت میں دنیا کی بادشاہی کا سودا کر رہے ہیں. رب کائنات نے معاشرے کی ایک کمزور حیثیت سے لے کر معاشرے کی جو بلند ترین حیثیت ظاہری اور دنیا کی ہے وہاں تک آپ کو عطا فرمائی. ہر پہلو بہترین رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کے مسافر کی، تو کہیں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی معاشرے میں، چاہے کوئی درجہ ہو کسی کے پاس، کوئی حیثیت ہو کسی کے پاس، جس درجے کی رہنمائی موجود. تو جب بات آئے گی حیات کی اور حیات کے پہلوؤں کی، ہر جگہ رہنمائی موجود، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا سہل بھی ہے آسان بھی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا معاشرے میں ایک مربوط نظام قائم کرنے کا سبب بنتا ہے کہ اس عمل سے دوسرے کو استفادہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جزا و سزا کی بھی بات کی جائے تو کہیں جسم پر اگر کوئی پھوڑا ہو تو جو معالج ہے وہ اسے کاٹ دیتا ہے، اور جو مریض ہو وہ اعتراض نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے وجود پر یہ کیوں چھریاں چلا رہا ہے، عزیز و اقارب اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج کرو، یہ کاٹنا ہے تو اس کو کاٹ دو. یہاں تک کہ اگر کوئی وجود کا حصہ گل جر جائے اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے دیتے ہیں کہ ہاں آپ آپریشن کریں، جو نتائج عام تیار. کیوں؟ اس میں مریض کی فلاح ہے. اسی طرح جب جزا و سزا کی بات آئے گی تو جو جرم کی سزا دین اسلام حکم دیتا ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی معالج کسی مریض کا علاج کرتا ہے، اس میں اس مریض کی فلاح ہے، اسی کی بہتری ہے، اسی کی حیات ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اے صاحب خرد لوگو، سمجھو تو معاشرے کی حیات ہے قانون قصاص میں. یا اولی الالباب، اے صاحب خرد، اے عقل مند لوگو، کہ عقل کی دلیل ہے کہ اگر اس جزا و سزا کو سمجھو. کیوں؟ یہ معاشرے کی تعمیر کا سبب. تو بات جب حیات اور حیات کے ہر پہلوؤں کی آئے گی کہ وہ محیا جا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، اختتامی پہلو. حیات ایک ابتدائی بات آتی ہے، موت دار دنیا کے اختتامی پہلوؤں پر آتی ہے. یہاں موت و حیات کی بھی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور اس کے تحت ابتدا اور انتہا کی بات بھی آ سکتی ہے. دار دنیا کی ابتدا، دار دنیا کی انتہا، کہ میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ ہر شے اس کی طرف ہے، اس کی ہے، اس سے منسوب ہے، اسی کی ملکیت ہے، उसी जात के लिए है। वो कौन है, वो कैसी जात है? रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों का परवरदिगार है, परवरदिगार आलम है। कोई नेकी, कोई साले अमल जिसे शर्फ़े कबूलियत नसीब हो, वो मजीद नेकी जो है इख्तियार करने का सबब भी होती है, नेकी की तरफ रागिब करने का सबब भी होती है। अगर हम अपने असूल दुनिया के देखें, अपनी पसंद और नापसंद देखें, अपने मामलात देखें, तो है उसका, उसके नाम पर देना, इससे उसकी रजा नसीब हो रही है, शुक्राने की कैफियत अदा हो रही है। न सिर्फ अजर और सवाब है, दुनिया का जो माल है उसमें भी बरकत अता फरमाता। अब माल दुनिया का खर्च, दोनों हिस्से कुरान करीम में है कि हाथ अपनी गर्दन से न लगा लो, हर चीज को पकड़ लो, समेट लो, कि कहीं खर्च ना करो। और ये भी नहीं पसंद फरमाया कि बेजा तसरफ फरमाया, बेजा खर्च करने वाले से पसंद नहीं है। एहतदाल दीन इस्लाम जिंदगी के हर पहलू में अता फरमाता है। अब जब हम अपने आप को अल्लाह करीम के इस हुक्म के मुताबिक देखेंगे, तो जिंदगी की सुबह शाम आंखों के सामने आ जाएगी। कोई कष्ट जब इंसान करता है तो किसी कसरत जो है उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई मुहर्रक नहीं होता। कोई कसरत जब किया जाता है तो जायजा लें, गौर करें, तो उसका सबब आपको अपनी नीयत में मिल जाएगा। हम किसी को बुलाते हैं, सलाम देते हैं, तो क्या इससे मुराद कोई दुनियावी ताल्लुक था, या बहसियत मुसलमान कि मेरे लिए हुक्म है कि सलाम में पहल करो, तो मैं क्या अपने मुसलमान भाई को पुकारने में पहल कर रहा हूं, या मैं उसकी हैसियत को देख रहा हूं? तो उस अमल पर जब आप तहकीकी नजर डालेंगे तो आपको हकीकत समझ आएगी, और जब अपने उस हकीकी कैफियत को देखेंगे तो फिर हिसाब कर लीजिएगा कि वो अमल किस तरफ का है, साले है तो कितना साले है। और इस आया करीमा को हम अपनी जिम्मेदारी के हल्फ के साथ लेते हैं। जब जिम्मेदारी का हल्फ उठा रहे हैं तो जिम्मेदारी दीनी हुक्म के तहत है, उससे मुराद कोई दुनिया या माल दुनिया या दुनिया की हैसियत का हसूल नहीं है। तो ये तो वो फरमान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया। जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत, जिस दर्जे का उम्मती होना और ये शर्फ नसीब होगा, उतनी ये बात इख्तियार करना भी नसीब होगी, और उतना इसका इख्तियार करना पसंद भी होगा। किसी बात का दावा कर देना ये बात बड़ी नहीं होती, मुश्किल होते हैं। बहुत दफा हालात ऐसे होते हैं कि वो दावा बहुत मुश्किल होता है, उस पर कायम रहना और मुश्किल होता है। तो जो हक इख्तियार किया है, जो दावा ईमान है, इसके साथ शहादत क्या है? अमल। और दुनिया की किसी अदालत का तजिया कर लो कि जहां शहादत न हो, उस मुदई को क्या कहते हैं? مقدمہ خارج مدعی جھوٹا. تو یہ وہ پہلو ہیں زندگی کے کہ جس کا اظہار بھی ہے اور اس اظہار کے ساتھ عمل جو ہے وہ شہادت میں بھی ہے. اور جہاں تک میں کم علم سمجھ سکا ہوں کہ اس بات سے اجتناب بندہ کرے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں. میں کم علم جو سمجھ سکا ہوں یہ ہے ہر طرح کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, کسی عمل کو اختیار کر رہا ہوں تو یہ بھی اس کی عطا ہے, اس نے توفیق بخشی ہے, اس کی کمی بیشی ہے اس کا دور فرمانا بھی اس کی شان قدرت ہے, اسے قبول فرمائے یہ بھی اس کا کرم اور احسان ہے, اس پر کیا اور کتنا عطا فرمائے یہ بھی اس کی شان کریمی ہے. تو ذات جس درجے کی لائیں گے امتحان اس درجے کا بنتا چلا جائے گا. دین اسلام کے احکام واضح ہیں, ابہام نہیں ہے. ضروری ہے جانیں اور انہیں عمل میں لائیں. تو پھر جب ہم اپنی عبادات کو دیکھیں بنیاد سے عبادات تک, موت و حیات کے پہلوؤں کو, تو کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ ایک لہجے کو ایسے خانے دل کو ٹٹولیں, ہر بات سامنے آ جائے گی کہ میں جو سوچ رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں, یہ کیا اللہ کے لیے ہے؟ تو پھر جہاں جتنی کمی محسوس ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ سے توفیق کی عمل مانگتے ہوئے اس کمی کو دور کرنے کی اپنی صحیح کرتے رہیں. دنیا کے جھمیلے, پسند و ناپسند, خواہشات, نفس, عمومی معاشرے کی روش, شیطان کے وسوسے, ایسے دیکھیں تو بے شمار رکاوٹیں لگتی ہیں. جب عطا کی طرف دیکھیں تو صرف نصیب ہو جائے اللہ, تو ایسی کیفیت ہے اس ذکر میں ہر چیز کے پرخچے اڑ جائیں گے, کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہے گی. جتنی کمزوری عمل میں آئے گی اتنی یہ رکاوٹیں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے پاس میرا وجود ہے, میرا اختیار میرے اہل خانہ پر ہے, بچوں پر ہے, کسی حد تک ملازمین پر ہے, کسی حد تک متعلقین تک ہے. تو جو عمل میں کر رہا ہوں جہاں تک میرا اختیار یا میرا اثر جاتا ہے اس عمل کی جو وزن ہے اس سے اس تک بہتری جائے گی. اور اگر میں خطا پر ہوں تو وہ جو میں خطا کروں گا اس طرح کا اثر جو کچھ میرے زیر سایہ اس تک جائے گا. تو پھر جس کی جتنی حیثیت ہے اتنی جواب دہی ہوگی. گمان یہ کیا جاتا ہے دنیا میں بندہ دولت مند ہو, حیثیت والا ہو, طاقت والا ہو, اقتدار والا ہو, تو کہا جاتا ہے اس پر اللہ بڑا راضی ہے. اور دنیا مطلوب و مقصود کرنے والوں کے لیے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر احمد کے ماننے والوں کا امتحان نہ ہو جاتا تو میں ان کا رہن سہن, بیٹھنا, اٹھنا, سونے اور چاندی سے بھر دیتا. کیا حیثیت ہو سونے اور چاندی کی جو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرے. ابدل آباد زندگی کی تباہی کا سبب ہو جائے اور یہاں کی زندگی جو ہے وہ مٹھاس نہیں رہے گی, آخرت کی تعمیر نہیں ہوگی تو دنیا پوری کی بادشاہی بھی ہو جائے اس میں کڑواٹ رہے گی, اس میں مٹھاس نہیں آئے گی, اس سے سکھ اور سکون نہیں آ سکتا, ہو نہیں سکتا. کہ کڑوی چیز کوئی کھا رہا ہو اور کہے کہ مجھے مٹھاس محسوس ہوتی, ایسا ہوتا نہیں. مٹھاس کے لیے میٹھا کھانا ملے تو مٹھاس محسوس ہوتی. ہاں یہ تو دیکھا ہے کہ میٹھا کھاتا ہوا کوئی میٹھا محسوس نہ کرے, تو یہ تو دیکھا ہے, لیکن یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زبان کا اپنی کا ذائقہ خراب ہے, بیماری ہے, یہ علامت بیمار ہونے کی. اسی لیے جب کوئی عمل سہلے سے بھاگتا ہے اور اختیار کرنے کو دل نہیں چاہتا تو یہ تو خود شہادت ہے کہ یہ بیمار ہے, بیماری کی علامت ہے. تو جتنا بے عمل ہوگا اتنی شدت ہے بیماری کی, اتنی ضرورت ہے علاج کی. اللہ کریم غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرماتے ہیں, اپنی انا چھوڑ کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے حضور معافی کا طلبگار ہو جانا, یہ بھی اس کی عطا ہے. ہمارا ایک انکار کہ سجدہ نہیں کرتا, اس میں بھی بات ہماری نہیں ہے, اسے شرف قبولیت اس نے عطا فرمانا ہے اس سجدے کو, تو کیا اسے منظور ہے کہ یہ ماتھا اس کے حضور ٹکے بھی صحیح کہ نہیں؟ توفیق سلب ہو جاتی. تو زندگی عام نہیں ہے, اسے بالعموم گزارنا کوئی کمال نہیں ہے. اس زندگی کے مصارف یعنی یہ وہ دولت ہے جس سے آخرت تعمیر ہوگی, یہ وہ دولت ہے جس سے اللہ کریم کا کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہوگا. یہ عام کیسے ہو سکتی؟ کیوں سونے چاندی کی اہمیت ہے, کیوں دولت کی اہمیت ہے؟ اس کے بدلے میں آپ اپنی مرضی سے قیمتی شے خرید سکتے ہیں, ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہر طرح سے. تو وہ سونا اور چاندی وہ قیمتی ہے, اور جو فرصت ہے بندے کو اللہ نے عطا فرمائی جسے اس نے صرف کرنا ہے اور بدلے میں اللہ کریم کی رضا نصیب ہونی ہے, اس کا قرب نصیب ہونا ہے, آخرت تعمیر ہونی ہے, وہ جگہ نصیب ہونی ہے جو اس کے مقربین کی ہے, تو کہاں سونا چاندی, کیا حیثیت ہے سونے اور چاندی؟ تو قیمتی تو وہ فرصت ہے جو زندگی کی صورت میں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب اسے کہاں کیسے خرچ کرتے ہیں, ساری بات تو یہاں ہے. تو زندگی میں صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, لیکن یہ صبح و شام عمومی بات نہیں ہے. زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے, اللہ کریم گزشتہ کی معافی عطا فرمائے, اور جو حیات بچی ہے اس میں اضافہ بھی عطا فرمائے, اور توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے, ہم پر رحم فرمائے, کہیں کمی بیشی ہے اسے معاف فرما دے. واحر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.